مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہیرل گل۔ آج کے اس پروگرام میں سامعین ہم بات کرنے جا رہے ہیں انتہا پسندی کے خلاف حکومت کی یا پاکستان حکومت کے اقدامات اور فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس میں درجہ بندی۔ اس پروگرام کا جو وجہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دو مختلف مقدمات میں کالعدم تنظیم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو مجموعی طور پر 11 سال قید اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ آپ سامعین جانتے ہیں کہ 16 فروری کو پیرس میں فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان کی درجہ بندی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اسے گرے لسٹ سے نکال کر اس کی درجہ بندی کو بہتر بنایا جائے یا اس درجہ بندی میں تنزلی کی جائے۔ اکتوبر 2019 میں پچھلا اجلاس ہوا تھا، جس میں پاکستان کو 27 نکاتی ایکشن پلان پر مزید مہلت دی گئی تھی۔ جو فیصلہ عدالت کا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر حافظ سعید جن کو بالخصوص اس ریفرنس میں جن کا نام لیا جاتا ہے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اندر، یہ ٹیرر فائنانسنگ کے اندر، اور ان کی تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے بھی، اور بھارت کی جانب سے بھی دباؤ رہتا ہے۔ اور پاکستان کی حکومت نے پچھلے کئی برسوں تک یہ دیکھا گیا ہے کہ حافظ سعید کو زیر حراست رکھا گیا یا نظر بند رکھا گیا، اور آج ان کو باقاعدہ سزا ہوئی ہے۔ عمران گل، جو کہ ان کی پارٹی سے وابستہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وکیل ہیں معافی چاہتا ہوں حافظ سعید کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کے دباؤ کے باعث یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اوور آل ہم جائزہ لیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں کہ پاکستان میں اسٹیٹ آف ایکسٹریمزم، ریلیجیس ایکسٹریمزم، وہ کیا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اس کے جزوی طور پہ یا کسی حد تک اس کے امپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی میں یہ کمی آئی ہے، لیکن انتہا پسندی کس حد تک کم ہوئی ہے یا اس کو ختم کرنا اسٹیٹ کے ریزالو کا کس حد تک حصہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ زاہد گشکوری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، جیو گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں، انٹرنیشنل نیوز پیپرس کو بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کالمسٹ ہیں، ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلیویژن سروس کے ساتھ ان کی وابستگی، اور ان ایشوز پہ لکھتے رہتے ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم اپنی جگہ پہ ایک تاثر رکھتی ہے، اور پوری دنیا اس ریفرنس میں پاکستان کو لیبل بھی کرتی ہے، باقی مسلم دنیا میں اس افریت کا مقابلہ کیسے کیا گیا ہے۔ آگے چل کے ہمیں میاں محمود اور رشید صاحب بھی جوائن کریں گے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، جنرل طلعت مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ باقی پینلسٹ محمد حسن مذہبی اور اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر کے بعد، بلکہ بتایا گیا کہ اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں۔ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ زاہد گشکوری صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے، زاہد کی لائن بتایا گیا کہ ڈراپ ہو گئی ہے، پہلے ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی تیاریاں کیا ہیں کہ وہ ہمیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں اسلام آباد سے، کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں جانے سے پہلے اگرچہ یہ اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستان جو ہے ممکنہ طور پہ اس گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، خاص طور پہ بینکنگ اینڈ ٹرانزیکشنز کے معاملات میں، انویسٹمنٹس کے بارے میں، اور آسان ٹرانزیکشنز یا سموتھ ٹرانزیکشنز کا جو ہے وہ تعلق کسی بھی ملک کی معیشت کے ساتھ اور اس کے اندر پیسے کے فلو کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور فرقان حمید صاحب، زاہد گشکوری صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف اے ٹی ایف، اس کا 16 فروری کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا ڈیلیگیشن جائے گا وہاں پہ، کیا تیاریاں ہیں، خاص طور پہ جو 27 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا تھا، کیا توقعات ہیں، تیاریاں کیا ہیں، پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اس فورم کو بالخصوص اس کی تشویش دور کر سکے گا؟
اسد، دیکھیں، پاکستان نے اس کو گزشتہ 6 مہینے سے، جہاں تک مجھے ایکسس ہوئی ہے ایز اے جرنلسٹ ڈاکومنٹ دیکھنے کی، یا پاکستان کی جو پیش رفت رپورٹ ہے جو پاکستان کنسیکٹیولی پیش کر رہا ہے، مجھے اس رپورٹ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان کافی سنجیدہ ہے اور بڑی حد تک اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس حصے میں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لیٹسٹ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے US پریزیڈنٹ سے جب میٹ اپ ہوا تھا اس کا, اس نے وہاں پر بھی ریکویسٹ کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو وہ کامیابی شاید ملنے والی ہے یا بہت قریب ہے, یا جون 2020 تک وہ کامیابی ملے پاکستان کو. جو اسٹیٹس تھا پاکستان کا 2018 سے پہلے, پاکستان اس میں کامیابی حاصل کر لے ٹیرر فائنینسنگ کی. اور جو آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے, جس کا آپ نے بتایا, اور ٹیرر فائنینسنگ کے 2 کیسز میں سزا ہوئی ہے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ جماعت الدعویٰ ہو یا دوسرے پاکستان کے 73 سے زیادہ کالعدم تنظیمیں ہیں, ان پر ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ میں انوالو رہی ہیں. تو اس میں یہ بڑی پیش رفت ہے, اور پاکستان نے جو کریک ڈاؤن اسٹارٹ کیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو سویلین انسٹیٹیوشن تھے, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو صوبوں کے یا انٹیلیجنس بیورو ہو, اس کو پہلی بار گزشتہ 1.5 سال میں جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, بالخصوص جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے اپنی کمان میں لیا تھا اور بڑا کریک ڈاؤن اسٹارٹ کیا تھا پورے پنجاب میں. اور سینکڑوں کی تعداد میں جو مدارس تھے مختلف تنظیموں کے, ان کو ریگولیٹ کیا ہے. اور ایک بڑی اچھی کوشش کی گئی تھی, جو سنجیدہ کوشش نظر آتی ہے کہ پاکستان شاید اس طرف گامزن ہے جہاں پر اس کو وہ نتائج حاصل ہوں جو کہ
امکانات ہیں کہ اس کے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں, اور جس کا ہم نے بتایا کہ بینکنگ سیکٹر بالخصوص اس کو بہت ایڈوانٹیجز ہوں گے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر فرقان حمید صاحب بھی. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, لائن بتایا گیا کہ ڈراپ ہو گئی. فرقان حمید صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آپ, جیسے ابھی بتایا زاہد گشکوری نے کہ کم از کم 73 تنظیمیں ہیں جو کالعدم ہیں. سو اٹ سیلف اتنی تنظیموں کا پاکستان کے اندر ہونا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے کیا کنسرنز ہیں؟ آپ ترکی میں رہتے ہیں, باقی اسلامی دنیا اس چیز کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے؟ کچھ بتائیے گا اس بارے میں, بالخصوص ترکی.
ہاں, میں ترکی کے بارے میں عرض کرتا جاؤں, ترکی نے اپنے جسے کہہ سکتے کہ مولویوں کو جو ہے مکمل طور پر کنٹرول میں رکھا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ترکی میں محکمہ مذہبی امور بنا رکھا ہے, جس کے تحت تمام مساجد جو ہیں اور باقی جو فاؤنڈیشنز ہیں مذہبی لحاظ سے, ان کی مکمل کنٹرول جو ہے انہی کے ہاتھ میں. فار ایگزامپل, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اگر جمعے کی نماز ہو, جمعے کا خطبہ بھی دینا ہو, تو گورنمنٹ سرکاری طور پر جو ہے وہ دینا پڑتا ہے, سرکاری طور پر اجازت دینی پڑتی ہے. انہیں مکمل طور پر جو ہے مساجد میں ان کے بغیر کبھی بھی کسی چھوٹے سے چھوٹا دیہات ہی کیوں نہ ہو, قصبہ ہی کیوں نہ ہو, وہاں پر بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو کچھ بھی مساجد میں ہوتا ہے, وہ سب کچھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان کر سکے, دین کو غیر اخلاقی طور پر, دین کو اپنے خیالات کے مطابق اس کو ڈھال سکے جب تک سرکاری طور پر اس کو منظوری حاصل نہ ہو. یہی وجہ کہ ترکی میں جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے کوئی انتہا پسندی زیادہ دیکھی نہیں جا رہی, لیکن کئی ایک واقعہ نمودار ہوئے ہیں کہ یہ ہوئے ہیں, لیکن اس پر جو ہے وہ مکمل طور پر یہ کنٹرول پا چکے ہیں. وجہ یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے ان پر مکمل طور پر کنٹرول رکھا جاتا ہے, چیکنگ ہوتی رہتی ہے, وہ سب کچھ ان کے بغیر جو ہے, حکومت کے بغیر جسے کہہ سکتے ہیں کوئی پتہ تک نہیں سکتا. مولویوں کو کسی قسم کی کوئی وہ ذاتی طور پر اپنے بیانات دینے کی اجازت حاصل,
یعنی جو بھی مذہبی طبقہ ہے وہ اسرٹ نہیں کر سکتا. تو اس ریفرنس میں کوئی عوامی رد عمل آتا ہے, جیسے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں, کوئی کمپیریزن ہے؟
نہیں, وہ ایکچولی دیکھا جائے کبھی کبھار یہ سلسلہ ہوتا ہے, لیکن اس وقت آپ کو پتا ہوگا ترکی میں جو حکومت ہے وہ ایک اسلام پسند حکومت ہی کہی جا سکتی ہے. اگر وہ لیفٹسٹ حکومت ہوتی تو کبھی کبھار جو ہے جیسا کہ وہ ہیڈ اسکارف کا جو تھا ایشو جو تھا وہ سامنے آیا تھا, لیکن جب سے رجب طیب ایردوان پر سے اقتدار ہے, اسلام مذہبی لحاظ سے کوئی ایشو سامنے نہیں آیا. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو سیکولرزم جو تھا, جو ان کی ریپبلکن پیپل پارٹی جو حزب اختلاف ہے اس وقت ان کی, وہ اس کو ہمیشہ جو ہے استعمال کرتی رہی, جبکہ انہوں نے مکمل طور پر آزادی دے دی. آزادی اس معنی میں دی ہے کہ آپ دین, اگر آپ دین پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو دین پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں, اگر آپ دین پہ نہیں عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں کرے گا, کوئی آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. جبکہ پاکستان میں یہ ایسی چیز نہیں, پاکستان میں اگر آپ مذہبی لحاظ سے کچھ بیان دے دیتے ہیں پھر آپ کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک کو مکمل آزادی حاصل ہے, تو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے.
تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر فرقان, آپ پرائم منسٹر عمران خان سے بھی ملاقات رکھتے ہیں, آپ رجب طیب اردوان سے بھی مل چکے ہیں, اور پاکستان کا ایک اکثر موازنہ بھی ترکی کے ساتھ کیا جاتا ہے, سماجی حالات ہوں یا سیاسی حالات ہوں ہر اعتبار سے. سو کیا اس معاملے میں بھی پاکستان کی ریاست کوئی انسپریشن لیتی ہوئی نظر آتی ہے؟
نہیں دیکھا جائے تو پاکستان جو آپ کو یہ بتا دوں, جب مولانا فضل الرحمان صاحب ترکی آتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہاں ترکی کا سسٹم بہت اچھا ہے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں ترکی میں جو سیکولرزم ہے, لیکن جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو وہ اسلام کا جو اسلام کو جو اسلحہ مذہب اسلام پر آمد درآمد تو ہر ایک کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے مطلب کا مذہب اسلام جو ہے اس پہ جا کے وہ بیان دیتے ہیں, یا جبکہ یہاں پہ وہ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ ہر ایک کو آزادی حاصل ہے. اسی طرح پاکستان میں جب پاکستانی جب کوئی بھی جو ہے اعلیٰ حکام یہاں پر آتے ہیں وہ ترکی کے نظام سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جا کر ایسا کیا جائے. دیکھیے پاکستان میں عوام کہہ سکتے ہیں مذہبی رجحان اتنا زیادہ ہے, عوام میں جو ہے مولوی حضرات جو ہے وہ انہوں نے اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ کچھ کرنے نہیں دیتے عوام, جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کبھی بھی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں نہیں آ سکی, وجہ یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے, لیکن ان کا دباؤ جو ہے وہ ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے. ہمیں اس دباؤ سے نکلنے کی ضرورت ہے, یہ دباؤ اس وقت ہی نکلا جا سکتا ہے جب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے مکمل طور پر کنٹرول حاصل ہو. جی
ظاہر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کریک ڈاؤن کی بات کی ہے, یہ حالات کا جبر ہے یا باقاعدہ حکمت عملی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟
اسد بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں یہ ایک حالات کا تقاضا ہے, اور پاکستان کی جو ٹینڈنسی ہے یوتھ کی وہ اس چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں, اور یہی گورنمنٹ نے بھی شروع کیا ہے, اور یہی ایک وجہ ہے. ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے جس طرح 73 میں آرگنائزیشن کا آپ کو بتا رہا تھا, اس میں 13 ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان سے باہر آپریٹ کر رہی ہیں, باہر بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن پاکستان میں وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے. اور پاکستان نے ایک ایویڈنس پیش کیا ہے, اور پیرس کا جو میٹ اپ تھا ایس اے ٹی ایف کا, اس طرح جو آسٹریلیا میں ہوا تھا, پاکستان نے ایویڈنس یہ پیش کیا ہے کہ پاکستان 173 میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت درخواستیں 17 ممالک کو کر چکا ہے, جس میں چائنا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یو کے ہے, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, اس طرح کے ممالک ہیں, انکلوڈ ترکی بھی ہے, افغانستان, ان کو بتا چکا ہے کہ یہ کالعدم تنظیمیں آپ کے ہاں سے اپریٹ کر رہی ہیں, یا تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو کر رہی ہیں یا انٹرنیٹ کے تھرو, اور پاکستان میں ان کا بڑا امپیکٹ ہے اور یہ انفلوئنس کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان میں لگتا ایسے ہے کہ شاید کنوینس کیا ہے وہاں جو ممبر کنٹریز ہیں, ان کو بتایا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر آپ لوگوں کو اپروچ کر چکے ہیں, آپ لوگ ہمیں کوآپریٹ کریں تاکہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس سے مکمل طور پر پاکستان نجات پائے. لیکن کیونکہ یہ اتنا ایک ٹرکی میٹر ہے, حوالہ ہنڈی ہو یا ڈاکومنٹیشن ہو اکانومی کی, یا جس طرح آپ نے بینکنگ سیکٹر کی بات کی, اس پہ ٹائٹ اگرچہ لوز کوشش کی ہے حکومت نے کہ کسی طریقے سے اس بزنس کو ریگولیٹ کیا جائے, کم سے کم فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہو, 21 ادارے انگیج کیے ہیں پاکستان نے, اور باقاعدہ آپ تو ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ مکمل طور پر ایک رابطہ رکھنے کے
اور لیے. کیا نظر آئے زاہد, ان جو میئرز لیے گئے ہیں, جو ریگولیٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ جو مذہبی ادارے ہیں یا مدارس ہیں ان کے لیے بالخصوص جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہے اس کے فلو میں بھی کمی آئی ہے, وہ فنڈنگ بھلے ریاض سے ہو, وہ تہران سے ہو یا باقی انٹرنیشنل چینل سے ہو؟
اصل بالکل کمی آئی ہے اس میں. پہلے ایسا تھا کہ کم از کم یہ بتایا گیا تھا آفیشی طور پر 17 ممالک سے بینکنگ چینل کے ذریعے مختلف مدارس کو, مسجدوں کو پاکستان کہ پاکستان مدد آ رہی تھی ان ممالک سے, اور اس کے علاوہ انکاؤنٹڈ جس میں تعداد شاید مشکل ہو مختلف ممالک سے سپورٹ مل رہی تھی, لیکن یہ اب کم ہوئی ہے. اس کا ایک لل ٹائم پاکستان میں چل رہا ہے جب سے پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان شروع کیا تھا, 5,000 سے 6,000 کے قریب لوگوں پر کیسز فائل کیے گئے ہیں, کمیشن دی ہوئی ہے, ریشیو اس کا کافی ہائی ہے, اور اگر یہ مومنٹم پاکستان جاری رکھتا ہے, پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نی جیک ریئیکشن کے طور پر کرتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر تھوڑی دیر کے لیے ریئیکشن ہوتا ہے, چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, پھر وہ اس میں مستقل مزاجی سے آگے نہیں بڑھا جاتا. اگر پاکستان اسی مستقل مزاجی کو جو ڈیڑھ ایک سال سے یا دو بالخصوص اس حکومت نے جب سے ان کے اور جو بھی مسائل ہوں ڈومیسٹک لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ اس حکومت نے پاکستان کے پرسپشن اور ایک سنجیدگی شو ضرور کی ہے, بالخصوص وزیر اعظم نے کی کمٹمنٹ شو کی ہے اور بالکل ہی کال اسپیڈ اسپیڈ بالکل صاف باتیں رکھی ہیں انٹرنیشنل فورم پہ. یس ہمارے پرابلمس ہیں رہے ہیں, ہم ان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہی ایک وجہ ہے کہ لگتا ہے کہ شاید اب یو ایس پاکستان کو سپورٹ کرے. چائنا تو پہلے ہی سپورٹ کر رہا تھا, تو کچھ پریشر جو انڈین پریشر ہے وہ ریلیز ہو اور پاکستان دوبارہ نارمل پوزیشن پہ آئے. شاید جو میٹ اپ ہو رہا ہے اس میں تو یہ فیصلہ ہونا نہیں ہے. جون جو ہے وہ بڑا اہم ہے اسی سال, اس میں کوئی کنکلوسو چیزیں سامنے
آئیں. زاہد ہمارے ساتھ رہے گا. ہم ایکچولی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست کی حکمت عملی, اور اس کو اس بیک ڈراپ میں دیکھ رہے ہیں کہ مولانا معافی چاہتا ہوں حافظ سعید احمد, ان کو دو مقدمات میں 11 سال کی قید کی سزا کیا اسی سے لنکڈ ہے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرقان حمید ہیں, زاہد گشکوری صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے, ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب اور میاں محمود رشید جو کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں انجمیر الگل. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انتہا پسندی کی موجودہ حیات اور اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں. فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اسی ماہ اجلاس کے پس منظر میں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ لمحے بعد. ڈاکٹر فرقان حمید نے ہمیں ترکی سے جوائن کر رکھا ہے, زاہد گشکوری صاحب اسلام آباد سے ہیں. ڈاکٹر فرقان حمید صاحب یہ بتائیے گا, ہم نے انٹرنیشنل فنڈنگ کی بات کی ہے, ترکی کا کتنا کنٹرول ہے ریاست کا, جو مذہبی ادارے ہیں یا مدارس اگر ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی جو فائنینشیل یا ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کا ریکارڈ رکھنے میں کیا سیٹ اپ بنایا گیا ہے وہاں پہ؟
ہاں دیکھا, یہ ترکی کے جو امام خطیب مدرسے جسے یہ کہتے ہیں وہ دیکھا جائے تو عالم اسلام کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس میں مذہبی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے, اور اس لیے یعنی ان کو ڈبل کورس کرنا پڑتا ہے جو لوگ بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہاں جہاں تک ان کے فنڈنگ کا تعلق ہے, فنڈنگ کیونکہ کسی قسم کو پرائیویٹ سطح پر یہ نہیں چلتے, حکومت کی طرف سے یہ چلائے جاتے ہیں, گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں, اس لیے ان کی غیر ملکی فنڈنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے حکومت کی طرف سے ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان مدرسوں سے فارغ التحصیل جو بھی طلبہ ہوتے ہیں ان کو ترکی کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں, مختلف ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی جو ہے تعلیم آگے جائیں یا مذہبی اس میں دنیات میں جائیں, وہ مختلف مثلا ڈاکٹرز بن کر بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں, باقی انجینئر بھی بن سکتے ہیں مختلف. یعنی مین جو ہے ان کا بیس جو ہے وہ پھر جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مدرسوں میں باقی تعلیم بھی دی جاتی ہے. مدرسوں میں سائنسی تعلیم بھی دی جاتی ہے, میتھمیٹک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, ہر قسم کی جدید تعلیم دی جاتی ہے. یعنی ان کو ڈبل کورسز کرنے پڑتے ہیں. یہ فرق ہے پاکستانی مدرسوں کا اور ترکی کے مدرسوں کا. اور صرف فنڈنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ سب کچھ اگر حکومت کے کنٹرول میں ہوگا تو فنڈنگ کا غیر ممالک سے آنے کا کوئی وہ نہیں ہوگا. حکومت بینکوں پہ اور ان کی غیر ملکی سفارت خانوں کے ذریعے ہر طریقے سے جو ہے اس پر پابندی لگا رکھی ہے, اور کوئی کسی قسم کو اس پابندی کو آؤٹ لیٹ اس کا کوئی نہیں ہے. جی
جی بہت شکریہ ڈاکٹر فرقان حمید, آپ ہمارے ساتھ تھے ترکی سے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب آپ کا خیر مقدم, اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں حافظ سعید احمد کو سزا کے پس منظر میں پاکستان کی انتہا پسندی کے خلاف کوششیں اور ایف اے ٹی ایف کے اندر درجہ بندی بہتر بنانے کی ایک صحیح بظاہر نظر آتی ہے. آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فوری مقاصد سامنے ہیں یا پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیٹ کی حکمت عملی آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ کافی عرصے سے, یہ 2004 سے پاکستان کی جو حکمت عملی ہے دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے. دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ میرا خیال یہ ہے کہ اس پر یقین کا لینا بھی چاہیے اور آ بھی رہا ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت لوگ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور پچھلے
तकरीबन 15 साल से वो काफी मुतहरक है, उनमें पाकिस्तान की कहीं पर कुछ मूवियत नहीं है। कश्मीर में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसमें पाकिस्तान से तो लोग नहीं जा रहे, वहां के लोग अचकुट करे हुए हैं। तो ये माजी में जो कुछ इन दोनों मुल्कों में होता था उसका सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता था, और कुछ लोग 2004 से जो पॉलिसी थी खुसूसी तौर पर कश्मीर के हवाले से जरा मुख्तलिफ थी, तो वो बिल्कुल अक्सर तब्दील हो गई, और अभी तक पाकिस्तान उसी पॉलिसी के ऊपर कायम है। और जो केसेस उनके खिलाफ सब कोई फंडिंग के हवाले से थे उनके मुताबिक फैसला हुआ है। ये काफी अर्से से ये केसेस चल रहे थे, ये पीटीएफ का जो मामला है ये बाद में आया।
डॉक्टर साहब, एक ऑफ कोर्स जब कैटेगराइज किया जाता है तो एक तरह के ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ा जाता है, एक है टेररिज्म के साथ, जो बाकायदा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, जो उसकी आइडियालॉजी प्रमोट कर रहे हैं उसको पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट या इंतहा पसंदी को फ़रोग देने वाले इदारों के तौर पे देखा जाता है। अब एक तरफ तो ये एक्शन नज़र आता है, जैसे जायद गिश्कोरी साहब ने बताया कि 73 से ज़्यादा इदारों को गलअदम करार दिया गया, दूसरी तरफ जो रिकग्नाइज्ड एक्नॉलेज्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे TTP है, उसकी लीडरशिप के लोग अगर गिरफ्तार होते हैं तो वो मुबैना फरार भी हासिल कर लेते हैं, कहीं पे क्लैश है अभी भी सोच के अंदर?
नहीं, देखें ये जो आपने बात की है इस्तानुल्लाहिस्तान के हवाले से आप बात कर रहे हैं उसके स्केप के बारे में, अभी तक हकायक हमारे सामने नहीं है। ये भी तो बताएं लोगों को कि कितना सैकड़ों की तादाद में ये TTP के लोग मारे जा चुके हैं, और उनके जो सरबराह हैं, कौन सा सरबराह है जो बच निकला है? 3-4 को तो हम जानते हैं, जो फजलुल्ला है वो अफगानिस्तान में मारा गया, और बाकी 2-3 जो है वो पाकिस्तान में मारे गए, तो उनके सरबराह यहाँ से भाग के तो निकले नहीं। इस्तानुल्लाह एहसान का मुझे नहीं मालूम, हकायक तब बिल्कुल उसकी तहकीक करनी चाहिए कि किन हालात में वो भाग निकला है, लेकिन उसको आप एक जनरलाइज कर लें कि जी के जो भी TTP के लोग हैं या पाकिस्तान उन भाग जाते हैं, तो उनके खिलाफ तो सवात में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई जनूबी वजीरिस्तान में, शिमाली वजीरिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहां उनके खिलाफ फौज ने और पुलिस ने कुर्बानियां नहीं दी? तो उनको क्यों छोड़ देंगे हम? कि जो 70,000 के करीब हमारी हुकूमत भी कहती है, सब लोग इत्तेफाक करते हैं कि सिविलियन और जो फौज और पुलिस के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, शहीद हुए हैं, तो वो क्या पाकिस्तान की आवाम और फौज या हुकूमत उनसे मोहब्बत करती है? वो तो काला दम है।
नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसका बिल्कुल एतराफ़, और पाकिस्तान की लीडरशिप भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये चीज़ें लेके आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो रिसेंट एपिसोड हुई है इसकी वजाहत ना सिक्योरिटी के इदारों से आई है ना हुकूमत के इदारों से। जायद किशकोरी साहब, ये बताइएगा, FATF और दो मेजर डिवेलपमेंट्स इस हफ्ता 10 दिन के अंदर, एक आज की है और एक कुछ दिन पहले की है, ये कहीं कंट्राडिक्ट कर सकती हैं?
बहुत संजीदा सवाल है। देखिए असद, जो मेरी मालूमात हैं जिससे आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मामला बड़ा हसास है, लेकिन ये एक ब्रॉडर मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, अफगानिस्तान, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का मेजर रोल है, जिस तरह निगोशिएशन हो रही थी US की अफगान तालिबान के साथ, इसी तरह पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एंगेज था। पाकिस्तान यही चाहता है कि किसी हद तक अब जो जितनी ये लड़ाई होती रही है, चाहे वो तालिबान हों या हक्कानी नेटवर्क हो या दूसरे हों, अब ये एक चैप्टर शायद किसी तरीके से एंड करना था, और ये ब्रॉडर इसके पर्सपेक्टिव अभी सामने आएगा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा नहीं लगता कि ये एक कोई ग्रेट स्कैप हुआ है, लगता है कि ये एक कोई निगोशिएशन हो सकती है पाकिस्तान
अफगानिस्तान की एंड गेम के साथ। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि उसी के साथ इसको जोड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान की एंड गेम के साथ इसका ताल्लुक हो सकता है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है बज़ाहिर स्टेट के। और फिर ये FATF जो आज जिसे आज डेवलपमेंट हुई, लेकिन ये दोनों जो ताने बाने हैं मेरे ख्याल में, ये दोनों ऑल टुगेदर मुख्तलिफ चीजें हैं। और ये बात सिर्फ फोकस है टेरर साइलेंसिंग पे, और ये चीज असल मैंने देखी है कि पाकिस्तान को जो चाहिए था, करना चाहिए था 2016 के बाद से जो नसाब है हमारा तालीम का, प्राइमरी लेवल पे हो चाहे मिडिल लेवल पे, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये वो पॉइंट था नेशनल प्लान का जिसको इन्होंने टच करना था, और इस पर कोई पेशकश नहीं हुई, और ये सबसे बड़ी डिजास्टर है, क्योंकि वही इंसाफ पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे जो जिहाद शुरू से ही इस तरह की चीजें थी जिनको रिवैम्प करना था, जिसको रिव्यू करना था, जिसको बेहतर बनाना था, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया है एक्सट्रीमिज्म को और टेररिज्म को, दो मुख्तलिफ चीजें हैं।
कैसे आप बिल्कुल री रेडिकलाइज करना। डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब, आप इसी जाने भाइएगा, पहले कुछ देर पहले हमारे साथ डॉक्टर फुरकान हमीद साहब थे तुर्की से, और उनका कहना था कि मस्जिद पे, मेंबर पे, स्पीकर पे मुकम्मल इख्तियार है रियासत का तुर्की के अंदर, खुतबा भी वही आएगा जो वफाकी हुकूमत तरतीब देगी। तो इसी तरह का कंट्रोल पाकिस्तान में हो सकता है कभी, जहां रियासत के ताबे हों सारे इदारे, भले वो मजहबी इदारे भी हैं?
देखिए, अगर अमेरिका के चर्चों को आप कर सकते हैं एक जमहूरियत में, तो फिर ये भी यहाँ पे मुमकिन है। वहां पे भी ऐसा ही था जो पाकिस्तान में है, लेकिन कमाल अतातुर्क जब वहां पे आए इख्तियार में, तो उन्होंने मजहब के जो निशानात थे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की और सेकुलरिज्म को रिवाज दिया, और उसका एक हिस्सा था कि मस्जिद कोई बन नहीं सकती हुकूमत की मर्जी के खिलाफ, हुकूमत ही बनाएगी, और तमाम जो जो इस्लाम के तालीमी इदारे थे वो हुकूमत ने अपनी तावीर में ले लिए, कि इमाम भी वही पैदा करते हैं, तनख्वाह भी वही देते हैं, और खुतबा भी एक ही दिया जाता है, जो खुतबा उनको दिया जाता है वही खुतबा देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की रिवायत जरा मुख्तलिफ है, यहाँ पे जो मदरसे का निज़ाम है वो बिल्कुल अलहदा खुद मुख्तार रहा है, और सारी दुनिया आलम इस्लाम में ऐसा था, लेकिन जहाँ ये आमरियतें पैदा हुई या जमहूरियत का गला घूटा गया तो वहाँ तो ये मुमकिन हो सका, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अलबत्ता ये है कि जो इस्लाहात लाई जा रही हैं उनके तावुन से वो कामयाब भी हो रही हैं। ये आमतौर पर तासर यही दिया जाता है पाकिस्तान के मदरसों के मुताबिक कि ये जो पाकिस्तान की जो ये सरकारी तालीमी निज़ाम है उसका निसाब वो नहीं पढ़ाते, ये बिल्कुल गलत है कि जो मदरसे हैं उनको या तो उन्होंने खुद कुछ सहूलतें पैदा की हैं क्योंकि वो चंदे पे चलते हैं, या हुकूमत ने कुछ उनकी इयानत की है तो वो उनके बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान भी दे रहे हैं, एफ ए भी कर रहे हैं, एम ए भी कर रहे हैं, पी एच डी भी कर रहे हैं और जॉब में भी जा रहे हैं, उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि उनके साथ स्कूल और कॉलेज बनाए जाए। हकानिया मदरसा जो बहुत पुराना है वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत ने डिग्री कॉलेज बना दिया है, तो सारे ये कह रहे हैं कि देखें जी वो मस्जिद को, वो कानिया मदरसा है उसको इतना मिलियन की इमदाद दे दी। ये देखिए करोड़ मोड़ के बातें बात करते हैं। मेरा मैन जो ये जमीन पे हम देखते हैं जाते हैं, मैं इस बारे में थोड़ा बहुत तहकीक करता हूँ, कराता भी हूँ कि मदरसों के अंदर एक डिमांड बढ़ती जा रही है कि उनको साथ-साथ दिए जाए, उनको लेबोरेटरी दिए जाए, जदीद तालीम से भी अपने बच्चों को वारास्ता करते हैं।
सही, सो यानी एक लिहाज से तो ये अच्छी अप्रोच है, यानी निसाब मगर तब्दील उस तरह से अगर नहीं हुआ फौरी तौर पे, लेकिन जिन मदारिस को फंड्स दिए गए हैं उनको पाबंद किया जा रहा है कि वो दरवाजे खोलें जदीद तालीम और जदीद उलूम के लिए। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे अगले पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, जनरल तलत मसूर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब और जाहिद किशकोरी साहब, एक ब्रेक के बाद।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम है जहाँ रंग में, माफ़ी चाहता हूँ, प्रोग्राम है राउंड टेबल, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ अंजुम महरल गिल। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खात्मे की कोशिशें और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से दिया गया एक्शन प्लान। एक एक्शन प्लान पाकिस्तान का अपना भी था जिसको नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं, उसके तहत क्या कुछ हुआ है, मजीद के इश्यूज पे काम करने की ज़रूरत है। जाहिद किशकोरी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर साफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है और जनरल तलत मसूद साहब कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। जाहिद किशकोरी साहब, اسی بارے میں اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک چیز نیشنل ایکشن پلان آپ کے سامنے آیا تھا, اس میں ایک تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ بہت فوکس تھا کہ سلیبس تبدیل کیا جائے اور جو چیزیں خاص اشرے اشروں میں یا دہائیوں میں ایک کسی خاص سوچ کے تابع شامل کی گئی تھیں ان کو نکال کے ایک جیسے گلوبل سٹیزن پروڈیوس کرنے کی کوششیں ہیں وہ کی جائیں, وہ نہیں امپلیمنٹ ہو پا رہا, کیا وجوہات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ وہ نیشنل ایکشن ٹاسک فورس جو بنائی گئی تھی یا نیشنل ایکشن پلان کیا گیا تھا, اس وقت کس کے سپرویژن میں کہاں کام کر رہا ہے؟
اسد, ایک بات تو دیکھیں, پاکستان میں 11 لاکھ کے لگ بھگ مساجد ہیں اور 46,000 کے قریب مدارس ہیں, اور ان تمام اداروں کو آپ ادارے کہہ سکتے ہیں حکومت پاکستان اگر فنڈ کرے اس کے لیے اربوں روپے درکار ہیں, اور کم از کم 80 لاکھ سے زیادہ طالب علم وہاں پر زیر تعلیم ہیں, قرآن مجید اور دین کی تعلیم, اور کسی حد تک 16,000 سے 17,000 ایسے بھی مدارس ہیں جہاں پر جدید تعلیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حکومت کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کو ریگولیٹ کرے, رجسٹر کرے اور ماڈرن تعلیم کی طرف لے آئے. اگرچہ کوشش ضرور کی ہے کچھ مخیر حضرات نے بھی, لیکن اس طرف اتنی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. اور پھر نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی, وہ 3 سال پہلے پاکستان ملٹری نے ٹیک اوور کیا تھا, اس سے پہلے 3 سال تک, کم از کم 3 سال تک سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ صوبوں کے اور اسپیشل برانچ وغیرہ وہ کنڈکٹ کر رہی تھی, جس میں 24 لاکھ سے زیادہ پورے ملک میں کومبنگ آپریشن کیے گئے تھے, اور ایک بڑی پیش رفت آئی تھی. یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان گزشتہ 2 سال میں جو ٹیررزم ہے جو کہ وہ کافی نیچے آیا ہے, ایون پاکستان کی صورتحال اب اسٹیٹ نے خود تسلیم کیا ہے پچھلے سال, آپ کو معلوم ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ بہت ہی بہتر ہوئی ہے, 70% پاکستان میں جو وائلنس تشدد تھا وہ کم ہوا ہے.
اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ زاہد پہلے آپ بتائیے گا, یہی سوال پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیں گے. تشدد تو کم ہوا ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کی, اس کو بھی ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے بھی باقاعدہ مربوط کوششیں اسی طرح کی ہوئی ہیں جیسے پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے دہشت گرد تنظیموں کو ڈسمینٹل کیا ہے اسی طرح.
اس کے مظاہر کیا ہیں, اس کی مینیفیسٹیشن پاکستان میں ہم کہاں دیکھتے ہیں یا دنیا میں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کہ مثلاً امریکہ میں جو ایک سفید فام نسل پرست ہے وہ یہودیوں کے خلاف نفرت امیز باتیں بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں اور بولتے جاتے بھی ہیں. اس طرح مسلمانوں کے خلاف بھی اور جو بلیک امریکنز ہیں ان کے خلاف بھی, لیکن وہ ہر چیز کو وہاں پہ وہ انتہا پسندی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور جس پارٹی کو تکلیف ہے اس سے وہ عدالت میں جا کے ثابت کرے کہ اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے, اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے, اس کے حتیٰ کی عزت ہوئی ہے, اس کو کیا نقصان پہنچا ہے. وہ ایک مٹیریل ایویڈنس پیش کرنا پڑتا ہے نقصان کا, لیکن باقی چیزیں ساری جو بھی بات کہتے رہے پر انتہا پسندی نہیں ہوتی. یہاں پہ انتہا پسندی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہے کیا, کہاں پہ ہے, کہاں پہ بات ہوتی ہے.
معافی کے ساتھ کلامی کرو, فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں پاکستان کے اندر حالات کو جیسے جیپرڈائز کر لیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ لیجسلیشن کے اندر کچھ لفظ آگے پیچھے ہوئے تھے اور اس کا خمیازہ پچھلی حکومت کو کس صورت میں بھگتنا پڑا تھا. ایک موب جو ہے اس کو موبلائز کر لیا جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ ریاست بے بس ہو گئی ہے.
غلط تھا یا صحیح تھا, لیکن آپ پھر یہ دیکھیں جو وہاں ہماری جو جس کی جمہوری ریاست کی جو ایک پالیٹکس ہے اور جس انداز میں جمہوریت چلائی جا رہی ہے, کوئی حزب اختلاف اس وقت کی پی ٹی آئی بھی نہیں تھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی, اے ایم پی بھی تھی, باقی مذہبی جماعتیں بھی تھیں. کس کوئی جماعت حکومت کے ساتھ اس وقت کھڑی تھی کہ نہیں یہ حکومت نے صحیح کیا ہے اور یہ جو ایک مذہبی جماعت ہے جو تاریخ اس کے خلاف چلا رہی ہے وہ غلط ہے؟ سارے یا خاموش ہو جاتے ہیں یا جو اس قسم کی تاریخ چلاتے ہیں ان کا وہ ساتھ دیتے ہیں.
اصل مسئلہ یہاں پہ ہر بات کے اوپر سیاست کرنے کا ہے کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں اس وقت متحد ہو جاتی کسی حکومت نے درست کیا ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنا بڑی تاریخ وہ چلا سکتے تھے یا حکومت جس طرح سے بے بس نظر آئی وہ بے بس نظر آ سکتی تھی. کچھ دیکھیں اس ملک میں ہر ملک کی ایک ساخت ہے, ریاست کی ساخت ہے, معاشرے کی ساخت ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کچھ گروہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو مسائل کو چھیڑنا ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا ہے. وہ ایک انتہا پسندی ہے یا ایک پوزیشن وہ لے لیتے ہیں اور پوزیشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو انہوں نے اس پارٹی نے کیا اس سے پہلے کیا جو کرتے رہے وہ بالکل انتہا پسندی کے زمرے میں آتا ہے. اس قسم کی انتہا پسندی ملک کے اندر بالکل موجود ہے. ہم قسم کا پلورالسٹک معاشرہ نہیں ہے جو دوسرے معاشرے ہیں اور برداشت وہ نہیں ہے مذہبی معاملات میں جو ہونی چاہیے, لیکن اس کی تو میں جانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس معاشرے کی ساتھ جو کچھ ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں. مشکل وقت سے پاکستان گزر چکا ہے, اب وہ حالات نہیں ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جو تبدیلی آئی ہے ملک کے معاشرے میں. دیکھیں اس کا اظہار آپ کے ووٹ سے ہوتا ہے کہ وہ مذہبی جماعتیں جن کا تعلق آپ انتہا پسندی سے جوڑتے ہیں وہ بلبلے کی طرح نکلتی ہیں, وہ بلبلا پھٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے.
پھر یہی سوال آپ سے ہوگا اور زاہد صاحب سے بھی یہی آپ کا شعبہ ہے ڈاکٹر صاحب, پھر کیا وجہ ہے کہ ووٹ نہیں ملتا لیکن یہ بہت بڑا پریشر گروپ ضرور بن جاتا ہے, ووٹ نہ ملنے کے باوجود ایوانوں تک ان کی پہنچ ہو جاتی ہے, ایوانوں کے اندر اگر نہیں پہنچتے تو اس کا محاصرہ کرنے کی اہلیت ضرور آ جاتی ہے ان کے پاس, کیا سبب ہے اس کا؟
اس کی سبب یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پوزیشن نہیں لیتی بلکہ دوسروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. جب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے اکتوبر نومبر میں وہ مارچ کر کے لے آئے تو آپ دیکھیں کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کس طرح ان کے اوپر پھول نچھاور کر رہی تھیں. دیکھیں یہ جو تقسیم کی پولرائز سیاست ہے اس سے اس قسم کی جماعتیں اس قسم کے گروہ طاقت اختیار کرتے ہیں. اگر یہ کچھ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کچھ نہیں بلکہ سب قومی مفاد کے ایشوز کے اوپر اگر سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کچھ کر سکے.
زاہد گشکوری صاحب اسی سوال کو آپ رسپونڈ کیجیے گا, ایک تو اسٹریٹ پاور ان کی اور کس طریقے سے وہ مجبور کر سکتے ہیں اگر ایوان کے اندر نہ بھی ہوں, اور ایوان میں کس کو آنا ہے کس کو نکالنا ہے اس پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہیں ایسی پاورز؟
جی بالکل ہو سکتی ہیں. دیکھیں اسد جو 2018 کا پاکستان میں الیکشن ہوا اس میں تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت بن کے سامنے آئی اور ڈیڑھ سال پہلے ہی الیکشن سے وہ جماعت پہلے بنی اور اس نے پنجاب میں وہ تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے سامنے آئی اور اس نے لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو پیچھے چھوڑ دیا تھا تو یہ ایک اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ووٹ دیے اور 504 کینڈیڈیٹ کم از کم پورے ملک میں فیلڈ کیے. اب یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, اس پارٹی کو پیمپر کس نے کیا, اتنے فنڈ
کریکشن کرنا سال میں.
ہلو جی ڈاکٹر صاحب,
یہ بشکوری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لیاری میں بلاول زرداری بھٹو کو تحریک لبیک کے بندے نے نہیں بلکہ پی ٹی آئی
نہیں لیکن ان کو ووٹ کم ملے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک جو تھی وہ تحریک اس کے
تیسرے نمبر پہ بلاول ہے, دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ وہاں سے جیتے. میں نے یہ فرمایا ہے سر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ جاری رکھیے.
نہیں تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ رہے گا محمد حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, نوجوان ریسرچر اسکالر ایجوکیشنسٹ اور مذہب اور زبان اس کے اوپر ان کی دسترس ہے اور نامور اسکالر جاوید احمد غامدی ان سے فیض پانے والوں میں سے بھی ہیں. محمد حسن بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. بات ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پہ ایف اے ٹی ایف اور پاکستان کے اندر انتہا پسندی کے پیرائے میں. آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ماڈرن جو نظام ہے دنیا کے اندر اس میں اب تھیوکریسی کی کتنی اہمیت رہ گئی ہے اور جو مذہبی گروپس ہیں ان کو ریاست کے آگے ہر اعتبار سے کیوں کر سرنڈر کرنا چاہیے یا ریاست کا کنٹرول کیوں کر ان کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے ہے جیسے اب ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں؟
بہت شکریہ جناب اسد صاحب. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ مذہبی قوتیں پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں, وہ ایک نقطہ نظر اور آئیڈیالوجی رکھتی ہیں. اس نقطہ نظر اور آئیڈیالوجی میں ان کی برتری یا حکومت در حقیقت انہی کے رہین منت ہو کر حاصل کی جا سکتی ہے. یا میں اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو حکومت یا حق حکومت در حقیقت حق ہی صرف مذہبی لوگوں کا ہے. وہ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں, اس نقطہ نظر کے پیچھے ان کی کچھ بنائے استدلال ہے, کچھ فکری بنیادیں ہیں جن کو وہ مذہب کے سورسز سے اخذ کرتے ہیں. مثلا وہ قرآن مجید کی بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں, بعض احادیث سے استدلال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک پوری تہذیب ہے تقریباً کوئی 1000 سال تک مسلمانوں کی, یہی قومی برتری قائم رہی, اس میں مذہبی علماء کو ریاست نے باقاعدہ اقتدار میں شریک کر لیا. اب یہ ایک نفسیات ہے جس کے اندر دنیا بھر کے مذہبی گروہ جیتے ہیں, اور اسی کی بازیافت میں وہ مختلف تحریکیں, مختلف جدوجہد اور مختلف موومنٹس جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں. ریاست ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرے, اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ریاست کا کوئی بیانیہ ہو, ریاست اس نقطہ نظر کو کاؤنٹر کرنے کی اہلیت رکھتی ہو. ریاست کس چیز کا نام ہے؟ ریاست انہی افراد کا نام ہے جو معاشرے میں بستے ہیں. اگر وہ افراد ان مذہبی آدرش کو کاؤنٹر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی بھی مذہبی رہنما کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی برتری کو دینی آدرش اور نسب العین کی بنیاد پہ ثابت کرتے ہیں تو ریاست کیا کر سکتی ہے؟ اسی لیے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا جس وقت طالبان سے مذاکرات ہو رہے تھے کہ مذاکرات کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, ایک طرف ایک فریق ایک مذہبی نقطہ نظر لے کے کھڑا ہوا ہے, دوسری طرف آپ اس سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ وہ ریاست کی جو رٹ ہے اس کے آگے سرنڈر کرے. تو مذہبی علماء نفسیات میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور ان کی ایک دلیل بھی ہے کہ ان کا ایک دلیل بھی ہے کہ ملک جو ہے وہ بنیادی طور پہ مذہب اسلام, اس کے شرعی قوانین اس کے تابع ہے, اس کی ساری لیجسلیشن, اس کی ساری قانون سازی اور بعض کے بقول ملک بنا ہی مذہب کے نام پہ ہے. تو کیا اس بنیاد پہ ان کے نقطۂ نظر کو درست تسلیم کیا جائے اور ہمیشہ اس کو سپیس دی جائے, گنجائش دی جائے؟
بالکل بالکل ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ ملک کس بنیاد پہ بنا تھا اس کا فیصلہ آج کے مذہبی گروہوں نے نہیں کرنا, نہ ان کی تشریحات نے کرنا ہے. ملک دنیا کی معلوم تاریخ کے اندر وجود میں آیا ہے, ملک جس عہد میں وجود میں آیا ہے اس میں جو روح تھی جس کے تحت ملک وجود پذیر ہوا ہے وہ یہی تھی کہ دنیا میں قومی ریاستیں اپنے انفرادی تشخص کے ساتھ قائم رہتی ہیں. پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے اسی مقدمے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, یہی چیز ہے جو انہوں نے منوائی ہے. معاف کیجیے گا, انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان ایک قومی حیثیت میں جداگانہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں, لہذا ہر تعریف جو قوم کی کسی بھی قوم پہ صادق آ سکتی ہے مسلمانوں پر بھی آتی ہے, لہذا مسلمانوں کو ایک الگ ملک دیا جائے, خطہ ارض دیا جائے. یہ بات قومی سطح پر انہوں نے کی ہے اور نیشن اسٹیٹ کے اصول پر ان کو پاکستان کو جس کو آپ کہتے ہیں بنانے کی اجازت ملی ہے. لیکن جو لوگ پاکستان میں رہتے تھے کیا وہ سب مسلمان تھے؟ کیا وہ سب لوگ اس بات پر آمادہ ہوئے تھے ریاست کی تشکیل کے وقت کہ ہم ایک مذہبی ریاست بنانے جا رہے ہیں؟ یعنی اگر صرف جبر اور اکثریت کی بنیاد پہ مذہب کی برتری اور تسلط کی قائم کرنا تھا تو یہی کام تو ہندوستان میں ہمارا مقدمہ تھا ہندوؤں کے خلاف کہ وہ اصل میں اپنی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم آزادی چاہتے ہیں. تو پاکستان قومی ریاست کی بنیاد پہ بنا, جو لوگ یہاں موجود تھے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا, یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ تھا یہاں کے ہندوؤں کے ساتھ, یہاں کے نان مسلمز کے ساتھ کہ وہ یہاں برابر کے شہری رہیں گے. لہٰذا جس وقت یہ بیانیہ اپنایا گیا کہ اس کو مسلمان کرنا ہے تو گویا یہ ان کے ساتھ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے, اور یہ خلاف ورزی جس وقت قرارداد مقاصد منظور ہوئی اسی وقت اس کے جو عزائم تھے وہ سامنے آ گئے, اور اس وقت ایک بڑی تعداد میں بلکہ جو ہمارے اس وقت لا کے منسٹر تھے منڈل صاحب ان تک نے اس کو استعفیٰ دیا اور باقی لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے. تو یہ بیانیہ کے مذہب کے نام پر یہ ملک بنا تھا یہ تو تاریخ کے بھی خلاف ہے, اور تاریخی مقدمات کو مذہبی علماء کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تاریخ بیان کرتی ہے.
جی ہمارے ساتھ ہی گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آخری 10 منٹ ہوں گے جس میں اپنے پینلسٹ کے سامنے یہ سوال لے کے آؤں گا کہ پاکستان کو باقی دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, کیا ریاست تمام سیگمنٹس کے ساتھ مل کے کسی نئے بیانیے کی طرف جائے جس میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا کوئی لیبل پاکستان کے تشخص یا تاثر کے ساتھ نہ جڑا ہو. ایک بریک کے بعد.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، بات ہم کر رہے ہیں آج کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں پاکستان کے اندر انتہا پسندی کے خلاف ریاست اور حکومت کے اقدامات، فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس میں درجہ بندی کے پس منظر میں تفصیلی ہم نے بات کی ہے، اور اس آخری حصے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کا جب نام آئے لوگوں میں، اقوام عالم کے سامنے یا کسی بھی گلوبل سٹیزن کے سامنے، تو اس کے ساتھ کوئی دہشت گردی یا انتہا پسندی کا لفظ جڑا نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور ایسی کوئی سوچ بچار موجود ہے جو بھی اس کی ڈائریکشن یا جو بھی اس کے بیانیے ترتیب یا ترتیب نو جو دیتے ہیں بیانیے کو، ان کے سامنے یہ چیزیں ہیں؟ زاہد گشکوری صاحب، سب سے پہلے آپ۔
جی اسد، بالکل، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو ابھی آپ نے لاسٹ اس کو، میں تو کنکلوڈ یہی کرنا چاہوں گا کہ مجھے ابھی کوئی ایسا سٹیپ قدم نظر نہیں آیا جہاں ریاست اپنے آپ کو بالکل ایک ماڈل اسٹیٹ کے طور پر سامنے لے کے آ رہی ہو، ایک ٹرو ریپرزنٹیشن ہو جو اسلام کی امت کی ایز اے اسٹیٹ۔ پاکستان کیونکہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اس کی جو جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سامنے لے آئے، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ مذہبی جماعتوں کا رول، پھر ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم کی بات ہو یا ہماری طرف سے ایسی لیجسلیشن۔ ابھی تو ہم ریاست کا یہ ایک المیہ ہے کہ ریاست اپنے ہی قانون کو، کچھ ایسے قوانین ہیں ان کو، ان میں ترامیم نہیں کر سکتی، ان پہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ جیسے بلیسفیمی کا لا ہے، ریاست نے خود قانون بنایا ہے، اگر کوئی بھی اس میں ترمیم کی بات کرتا ہے وہ یہاں پر لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور وہیں کی وہی بات رہ جاتی ہے۔ پھر دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو، پھر رائٹس کی بات ہو اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے ابھی تک تعلقات اس ڈگر کی طرف نہیں نکلے آگے جو ہونے چاہیے تھے، کیونکہ یہ اکانومی، بزنس اور جدید مارکیٹ ہے، پاکستان کو اس لیول پہ جا کے کھڑا کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یا کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا دینی تعلق، چاہے آپ ایران اور افغانستان یا پھر سعودی عربیہ کا دیکھ لیں، ریاست کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو وہ ترمیم کی طرف نہیں لے کے آ سکتے۔ کیا ایسا جو پرانے فسودہ چیزیں تھیں، پرانا پاکستان تھا، اس کی ایسی جو نیو ورلڈ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم اس طرف ابھی صحیح طریقے سے نہیں چل نکلے، اور یہ چیزیں تبدیل کرنا ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ریاست کو اس بات کا احساس ہوا ہے۔
صحیح،
پاکستان آگے بڑھا ہے، جبکہ اس کا ہمسایہ ملک انڈیا، وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت صورتحال ہے، لگتا ایسے ہے کہ جس طرح یہ 1947 کی بات تھی یا 1940 کی تھی، ہندو اور جو مذاہب دوسرے تھے مسلمان، ان کے درمیان ایک یہ تھا کہ ان کا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے، علیحدہ رہنا چاہیے، نہیں رہ سکتے، وہاں صورتحال کچھ اس طرح کی ہے، تو
وہاں پہ امپریشن بدلا ہے، وہاں پہ بلکہ زیادہ مذہبی اور انتہا پسندی کا لیبل جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور اس کو سوالات کا سامنا بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی۔ ڈاکٹر رسول بخشی صاحب، آپ فرمائیے گا۔
یہ مزارج یہ ہے کہ اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں کہ پاکستان کے پہلے 7 سالوں میں یہ دہشت گردی پاکستان میں نہیں تھی، نہ پاکستان کا حوالہ یا نام ملتا تھا دہشت گردوں سے یا دہشت گردی سے۔ یہ کب شروع ہوا؟ یہ 2007 میں ہوا۔ 2007 میں پھر کیا ہوتا ہے کہ لال مسجد کا واقعہ ہوتا ہے، اور 2007 میں جو تحریک طالبان پاکستان بنتی ہے، اور اسی زمانے میں بھی جو افغانستان میں تحریک طالبان ہے وہ زور پکڑتی ہے امریکہ کے خلاف، کہ جو وہاں پہ امریکہ ایک نظام بنا چکا تھا اس کے خلاف مزاحمت طریقے سے شروع ہو جاتی ہے سارے علاقے میں۔ تو یہ جو دہشت گردی یا انتہا پسندی کا معاملہ ہے، اس کا تعلق پاکستان کی سرزمین سے اس لحاظ سے ہے کہ سارا ملبہ جو کچھ روس کرتا رہا افغانستان میں یا امریکہ پچھلے 18 سال سے وہاں پہ کر رہا ہے، وہ سارا پاکستان کے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ پھر
اسلامی انقلاب آیا افغانستان اس میں ایران میں آیا 1979 میں جو دہشت گرد دیا تھے یا انتہا پسند تھے انہوں نے مکہ مکرمہ کی میں مسجد کا قبضہ کر لیا, یہ اس وہاں سے ان کا تانا بانا ملتا ہے. تو ان کے خلاف جو کاروائیاں ہوتی رہی اس کا نتیجہ پاکستان میں بھی نکلا. اگر 60 سال پاکستان ایک وہ ریاست رہا ہے کہ امریکہ کا اتحادی بھی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بلکہ 3 دفعہ ہم بن چکے ہیں, دنیا میں نام تھا مقام تھا, تو یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ جب آپ نے انتخابات کرائے.
لیکن سر لوکنگ فارورڈ آپ چلیے تو ایک بیک ڈراپ ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ
الجیریا میں جب یہ انتخابات ہوئے وہاں پہ اسلام پسند آئے, ایران میں انقلاب آ گیا, مصر میں اخوان المسلمین جیت گئے, اور یہ سارے جو مسلمان علاقے ہیں وہاں پہ کافی عرصے سے نیچے سے اسلامی تشخص کی اور اسلام کے بارے میں تاریخیں چل رہی ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ کہنا کہ صرف پاکستان میں ہوئی ہے, تمام پرانے معاشرے وہ جو کسی زمانے میں تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. اگر تھے مشرق وسطی میں وہ بڑے مصنوعی تھے اور وہ بالکل ظلم اور تشدد کے اوپر تھے کہ جو بندہ بات کرتا تھا اس کو وہ قتل کروا دیتے تھے. پاکستان میں وہ معاملہ نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک بات چیت سے ایک طریقے سے پاکستان کے اندر معاملات بہتر ہوئے ہیں, اور جو ہی یہ افغانستان میں امریکہ کی جنگ ختم ہوگی یا پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں.
جی محمد حسن صاحب, کنکلوڈنگ مارکس آپ کے, ایک تو جسے آپ نے خود کہا کہ نیا بیانیہ لکھنے کی ضرورت ہے, مسجد, ممبر, محراب, اس کے اوپر ریاست کو مکمل دسترس اور کنٹرول دینے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر رسول بخشی صاحب نے کہا اس کا بھی احاطہ کیجیے گا, 2 منٹ ہی ہوں گے انفارچونیٹلی, کہ باقی مسلم دنیا کے اندر بھی یہ اسلامی تحریکیں ان کو پذیرائی ملتی ہے, کیا جمہوریت جیسی چیز اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, یا اسلام ایک نظام کے طور پہ متبادل ہے اس کو کیوں نہ سمجھا جائے ان کے سامنے, کیا ایسا کوئی امپریشن لیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے آپ کا جو اصل سوال تھا اس پر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ. پاکستان کی تعمیر میں 2 خرابیاں مزمر ہیں. جب تک اس پر کھل کر آزادی کے ساتھ گریٹ ڈیبیٹ اور مکالمہ نہیں ہوگا, عالمی برادری کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں, یا پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی یا یہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی جو حاکمیت ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. پہلی چیز, پاکستان وجود میں کیوں آیا تھا؟ کیا وہ ایک نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ آیا تھا؟ اگر یہ بات مانی جائے گی تو پھر پاکستان میں سب برابر کے شہری ہیں, ریاست کی کوئی مذہبی شناخت نہیں ہے, ریاست کے دستور کو اسلام یا کلمہ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہاں کے نان مسلم اور وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں وہ ہماری باج گزار بن کے نہیں رہیں گی بلکہ برابر کی شہری بن کے رہیں گی. اگر ہمارا یہ بیانیہ بنے گا تو ہم دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ اس سطح پر کھڑے ہوں گے جس کا وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت مذہبی علماء کا نیریٹو ہے, نظریہ ہے, اس نظریے کے برمقابل اگر ہمارا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے تو ہم ان سے کس اصول پہ بات کر سکتے ہیں؟ اور پاکستان کے اندر یہ سب جانتے ہیں, اور اب ہم سب لوگوں کو بیک زبان ہو کے یہ بات کہنی چاہیے کہ اقتدار کی کنجیاں در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ان مذہبی گروہوں کے ساتھ معاملات کرتی ہے, عالمی برادری اب ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بیانیے بناتے بھی ہیں, ضرب عزم بھی ہوتا ہے, لیکن وہ سب وقتی نوعیت کے ہوتے ہیں. ہمارے مفادات کے اندر پروکسی کے تحت ہم افغانستان ہندوستان میں تاخت کرتے ہیں, مذہبی گروہوں کے ساتھ ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی.
لیکن یہ جو 2 حوالے دیے اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی تھی نا, اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی کمیونٹی ممبر کے طور پہ کر رہا تھا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذہب کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. اگر ہم نے اس بیانیے کو بدلنا ہے تو پہلے اس کا اقرار کریں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں, مذہبی لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم نے آپ کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا, تاکہ وہ لوگ جو مذہبی نظریے کے تحت استعمال ہوئے تھے آج آپ ان کو مذاکرات کی میز پر لا کے دوبارہ قائل کرنا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ.
تضادات ہیں جن میں ہم جیتے ہیں, جب تک یہ تضادات درست نہیں ہوں گے عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد قائم نہیں ہوگا.
بہت شکریہ محمد حسن, نوجوان اسکالر, ریسرچر, آپ ہمارے ساتھ ہیں, زہد گشکوری صاحب, سینئر صحافی, ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, ممتاز سیاسی تجزیہ کار, آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام ختم کرتے ہیں, اسد حسن اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی کرتی ہے۔
اس وقت امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کے چناؤ کے اہم مرحلے میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں منگل کو نیو ہیمپشر میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری انتخابات ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹس ایک ایسے ڈیموکریٹک امیدوار کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں جو صدر ٹرمپ کو نومبر کے انتخابات میں ہرا سکے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار مرزا علی اظہر اتفاق کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹس ابھی تک ایک پیج پر نہیں ہیں۔
تھوڑا بہت تو یقیناً ٹرمپ کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، لیکن جہاں تک میں نے میڈیا دیکھا ہے، اے بی سی، سی این این، ایم ایس این بی سی، ہر جگہ یہی خبریں آ رہی ہیں کہ سارے لوگ جو ہے صرف اور صرف برنی کی کیمپین کو انڈر مائن کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایون میڈیا وہ پیٹ بیوٹیج کو اور ایمی کو اور ایون مائک بلومبرگ کو پروموٹ کر رہے ہیں کسی بھی نہ کسی ہیلے حوالے سے، اور برنی سینڈر کی کیمپین کو انڈر مائن کر رہے ہیں۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہو کہ ان لوگوں کی فائرنگ کا رخ ٹرمپ کی طرف ہو، جو کہ ہونا بھی چاہیے، تو کاش ایسا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ ہمارا فائنل گول تو یہی ہے کہ ٹرمپ کو ہرایا جائے۔
سردار جسدیپ سنگھ ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی اس قدر منقسم ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو ہرا نہیں سکتے۔
امریکہ کے جو عوام ہے وہ بالکل ڈیموکریٹک پارٹی کی جو سیاست چل رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میں۔ اب یہی جو ہے آپ آئیوا میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کی جو حالت ہے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اندر یہ پارٹی ایک جٹ نہیں ہے۔
مرزا علی اظہر اتفاق کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر انتشار ہے اور جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو شکست دینا اور مشکل ہو گیا ہے۔
بات ساری یہ ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں جو بھی کینڈیڈیٹ ہو چاہے وہ جیت جاتا ہے، چاہے وہ ٹرمپ جیسا شخصی کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ نیور ٹرمپ، تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کے پاس سپر ڈیلیگیٹس اور دیگر ہیلے بہانے نہیں ہوتے کہ وہ عوام کے منتخب نامنی کو انڈر مائن کر سکیں۔
دوسری طرف عائشہ خان جو ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے پرائمری میں امیدوار رہی ہیں کہتی ہیں کہ 2020 میں ووٹرز میں جو جوش و خروش ہے وہ ٹرمپ کو ناکام بنائے گا۔
کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کا جو تعصب پسند رویہ ہے which is not acceptable for anyone. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ سب آپ نیوز پیپر پوری دنیا کو پتا ہے اس بات کا۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بینگ اے مسلم آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مسلم بین اور دیئر از سو مینی ادر تھنگس، یہ آپ کو یاد رہے کہ اگر آج ہم لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو کل کو افرو امریکنز کریں گے، جوئش کریں گے، ساؤتھ ایشینز کریں گے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ جی میں یہ کہتی ہوں کہ میک امریکا کائنڈ اگین۔
سردار جسدیپ ان باتوں کو صدر ٹرمپ کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔
یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، آج بھی پاکستان سے مسلمان روز آ رہے ہیں، افغانستان سے مسلمان روز آ رہے ہیں، ہمارے یہاں فلائٹس آتی ہیں بھری ہوئی، کوئی مسلمانوں کو نہیں روکا گیا ہے، کچھ کنٹریز کے بین لگے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم مسلمان، سکھ، سب لوگ یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں امریکہ میں۔ ہاں پروپیگنڈا ضرور کیا جا رہا ہے، آج آپ جے ایف کے جائیے، روز مسلمان یہاں ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں آ رہے ہیں، کوئی مسلم بین نہیں ہے۔
مرزا علی اظہر اس کو مسترد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف صدر ٹرمپ کی پالیسیاں متعصبانہ ہیں تو دوسری طرف ریپبلکن پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بے ضابطگیوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔
یہ تو دیکھیے ہر سیاسی حریف فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب آپ خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماریں گے، اور اس طرح جس طرح کے ڈیموکریٹک پارٹی نے آئیووا میں بالکل کاکس کو ایک ڈیزاسٹر اور ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، اور صرف بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں۔
وہ پر امید ہیں کہ اس بار ڈیموکریٹس متحد ہو کر کامیاب ہوں گے۔
مجھے لگتا ہے کہ عوام اب بیدار ہو چکے ہیں، اور ان کا دباؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ ڈیموکریٹک پارٹی اسٹیبلشمنٹ، اور جو کہ جنگوں اور بگ کارپوریشن اور وال اسٹریٹ کے खुशामदी का रोल और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे, वो नाकाम होंगे और आवाम फतेयाब होंगे।
अभी आप अमरीका में होने वाले इंतखाबात पर एक रिपोर्ट सुन रहे थे, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से, मैं हूं नफीसा हुद भाई।